بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الثامن تعقيب الاستثناء لجمل متعددة، وقد ترد عمومات متعددة في كلام واحد ثم يتعقبها استثناء في آخرها، فيشك حينئذ في رجوع الاستثناء لخصوص الجملة الأخيرة أو لجميع الجمل إلى آخره. بس ہماری عام اور خاص کے فصول میں تھی اور آج کا درس فصل ثامن آٹھویں فصل کے سلسلے میں ہے، جس کا عنوان ہے استثناء کا متعدد جملوں کے پیچھے آنا. یعنی چند جملے بیان ہوں ایک کلام میں اور ان کے بعد آخر میں ایک استثناء بیان ہو. تو یہاں پر وہ جو جملے متعدد بیان ہوئے، یعنی ایک ہی کلام میں متعدد جملے عموم کی صورت میں بیان ہوئے، درست ہے، اس کے آخر میں ایک استثناء بیان ہو رہی ہے. استثناء کے بیان ہونے سے شک ہوتا ہے کہ آیا یہ استثناء راجع ہے اس خصوصاً آخری جملے کی طرف، یا یہ استثناء تمام عمومات کی طرف اور تمام جملوں کی طرف پلٹ رہی ہے. بحث اس طرح ہے. مثال دیکھیں، جیسے کہ آغا نے خود یہاں مثال دی ہے کہ قرآن مجید میں خداوند متعال کا ارشاد ہے والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فجلدوہم ثمانین جلدۃ ولا تقبلوا لهم شهادة. اولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا. خوب فرماتے ہیں قرآن مجید میں خداوند متعال کے یہ لوگ یرمون المحصنات، کہ جو زنا کی تہمت لگاتے ہیں ان خواتین کو کہ جو شوہردار ہیں، شادی شدہ ہیں، اور پھر یہ لوگ چار گواہ اور شاہد بھی نہیں لاتے. فجلدوہم ثمانین جلدۃ، ان کو 80 کوڑے لگاؤ. یہ ایک جملہ. ولا تقبلوا لہم شہادتا ابدا، ان کی شہادت کو قبول نہ کرو ہمیشہ کے لیے. دوسرا جملہ. واولئک هم الفاسقون، تیسرا جملہ، کہ یہ فاسق ہیں. تینوں بصورت عام مطرح ہوئے، تین جملے صادر ہوئے بصورت عام. الا الذین تابوا استثناء آخر میں، مگر وہ کہ جو توبہ کرے. اب سوال یہ ہے کہ آیا یہ الا الذین تابوا جو استثناء ہے، یہ آخری جملے اولئک هم الفاسقون کی طرف پلٹ رہی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فقط یہ جملے کہا کہ یہ لوگ فاسق ہیں، اب اگر توبہ کی تو ان کا فسق ختم ہو جائے گا، اب یہ فاسق نہیں ہے توبہ کے بعد. بس یہ آخری جملے کو استثناء مربوط آخری جملے کے ساتھ، یا نہیں استثناء تمام جملوں کی طرف پلٹتی ہے. تمام جملوں کی طرف اگر پلٹے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ توبہ کرتے ہیں تو ان کو کوڑے بھی نہیں لگائے جائیں گے، ان کی شہادت بھی قبول ہے، یہ فاسق بھی نہیں ہے. تو لذا یہ اس طرح کے مورد میں کہ جہاں چند جملے مطرح ہوں اور ایک استثناء آخر میں آئے، تو یہاں پر علماء کے بیچ اختلاف اور ان کے مختلف اقوال ہیں. کہ ظاہر چار قول یہاں پر آغا مطرح کرتے ہیں، کہ ایک قول یوں مطرح ہوا کہ کلام کا ظہور اس بات میں ہے کہ استثناء پلٹتی ہے بالخصوص آخری جملے کی طرف، اگرچہ یہ کہتے ہیں کہ اس آخری جملے کی طرف استثناء کا پلٹنا اور اس میں ظاہر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ باقی جملوں کی طرف یہ نہیں پلٹ سکتی. کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا رجوع باقی جملوں کی طرف بھی ممکن ہے، لیکن قرینہ چاہیے اس کے لیے. یعنی آخری کلام کا ظہور اس میں ہے کہ آخری جملے کی طرف پلٹتی ہے اور باقی جملوں کی طرف بھی پلٹ سکتی ہے اگر قرینہ ہو. ہاں، آخری جملے کی طرف پلٹنا اس کا کلام کا ظہور ہے. ایک اور قول جو یہاں پر آگا نقل کرتے ہیں وہ یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ کلام کا ظہور اس میں ہے، یعنی استثناء کا ظہور جو ہے کلام کا وہ اس بات میں ہے کہ یہ استثناء پلٹتی ہے تمام جملوں کی طرف، اور خود اس کو آخری اس جملے کے ساتھ مخصوص کرنا کہ یہ فقط اسی آخری جملے کی طرف پلٹ رہی ہے، یہ قرینے کا محتاج ہے. یعنی ظہور کلام کا اس میں کہ یہ تمام کی طرف پلٹتی ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ آخری کی طرف پلٹ رہی ہے تو یہ بات، یعنی مخصوص ہے فقط آخری کے ساتھ، تو یہ بات کہ ہم اس کو مختص کر رہے ہیں یہ قرینے کی محتاج ہے. تیسرا قول یہ ہے کہ کسی بھی ایک مورد میں، کسی بھی ایک ظہور میں، نہ اس بات میں یعنی کہ یہ آخری کی طرف پلٹتی ہے، نہ یہ ظہور کہ یہ تمام کی طرف پلٹتی ہے، ان دونوں ظہور میں کسی میں بھی یہ کلام ظہور نہیں رکھتا. یعنی کلام کا ظہور اس میں نہیں ہے کہ یہ آخری کی طرف بالخصوص پلٹ رہی ہے، ظہور اس میں بھی نہیں ہے کہ یہ تمام کی طرف پلٹ رہی ہے، ظہور کسی میں نہیں ہے. مگر ہم کہتے ہیں کہ اسباب ان کے قدر متیقن اگر دیکھا جائے تو یہ ہے کہ یہ آخری ہی جملے کی طرف پلٹتی ہے. یعنی آخری جملے کی طرف پلٹنا اس استثناء کا اسباب ظہور کلام نہیں ہے، اس میں دقت کیجیے گا، اسباب قدر متیقن ہے کہ استثناء کیونکہ کلام میں وارد ہوئی ہے اور لغویت لازم نہ آئے کہ بغیر فائدے کے آ گئی استثناء، لذا یہ لغویت لازم نہ آئے تو ہم کہتے ہیں کہ قدر متیقن یہ ہے کہ یہ آخر جملے کی طرف پلٹ رہی ہے، لیکن ظہور نہیں ہے اس میں کہ ہم اس کو مختص کر دیں وہاں. خوب، جب ہم کہتے ہیں کہ قدر متیقن یہ ہے کہ یہ آخری جملے کی طرف پلٹ رہی ہے، تو پھر باقی جملوں میں ہم کیا کریں؟ آیا اسارت عموم جاری کر سکتے ہیں؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، باقی جملے ان میں ہم اسارت عموم جاری نہیں کر سکتے، اور نتیجے میں وہ مجمل اور مبہم ہو جاتے ہیں. کیوں اصالت العموم جاری نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ یہ اصالت عموم ان اصول لفظیہ میں سے ہیں کہ جن کے جاری ہونے کی ایک شرط یہ ہے کہ یہ وہاں جاری ہوں گی جہاں پر قرینے کی صلاحیت رکھنے والی کوئی چیز موجود نہ ہو. خوب، یہ استثناء اگرچہ اسباب قدر متیقن آخری جملے کی طرف پلٹ رہی ہے، لیکن پھر بھی صلاحیت ہے اس چیز میں کہ یہ ان باقی کے لیے تخصیص کا باعث بنے. بس چونکہ قرینے کی صلاحیت موجود ہے اس میں، لذا ہم باقی ان میں اصالت عموم کو جاری نہیں کر سکتے، یہ ایسے کہتے ہیں. اور قول چہارم کے جو تفصیل ہے، آغا نائنی ظاہرانی تفصیل دیتے ہیں. آغا یوں فرماتے ہیں کہ دیکھیں، موضوع جملات کو دیکھا جائے گا، جملات جتنے بھی وارد ہوئے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے، یہ دو قسم کے ہیں. اگر ان تمام جملوں کا موضوع ایک ہو اور وہ موضوع اس کا ذکر تکرار نہ ہو، یعنی ایک ہی پہلے جملے میں موضوع بیان ہوا، بعد والے جملوں کا موضوع بھی وہی ہے لیکن ان بعد والے جملوں میں وہ موضوع لفظاً دوبارہ ذکر نہیں ہوا، ضمیر پلٹائی گئی. جیسے مثال دیتے ہیں کہ احسن الی الناس واحترمہم واقض حوائجہم الا الفاسقین. پہلا الناس بیان کیا، پھر واحترمہم ضمیر کو پلٹایا، موضوع پس دوسرے کا بھی وہی ناس ہے، وقض حوائجہم کا بھی موضوع وہی ناس ہے، لیکن لفظاً بیان نہیں کیا گیا، پھر استثناء لائی گئی. ایک ایسا مورد ہے، ایک ایسا مورد ہے کہ موضوع لفظاً ہر جملے میں مذکور ہے، جیسے کہ خود آیا ہے کہ موضوع ہر جملے میں ذکر کیا گیا ہے. یہ فرماتے ہیں کہ اگر ان تمام میں موضوع ایک ہو، یعنی وہ اس پہلے مثال کی طرح ہو کہ جس طرح یعنی احسن الی الناس واحترمہم، ان تمام کا موضوع ایک تھا اور وہ ایک ہی پہلے جملے میں بیان ہوا تھا، اور پھر وہاں جہاں پر موضوع لفظاً کیا ہوا ہے، ذکر ہوا ہے، جیسے آیہ کریمہ. یہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ ان تمام میں، یعنی جہاں پر موضوع لفظاً ذکر ہوا ہے، اگرچہ ان تمام موارد میں یہ جو لفظاً موضوع تکرار ہوا ہے، معنی کے اعتبار سے ایک ہی ہے، معنی میں تفاوت نہیں کرتا، لیکن لفظاً اس کو کیا کر دیا گیا، ذکر کر دیا گیا. خب، اگر پہلا مورد ہو کہ جہاں موضوع تمام کا ایک ہے اور وہ فقط پہلے جملے میں ذکر ہوا، پھر وہ لفظاً تکرار نہیں ہوا، اگر ایسا مورد ہو تو یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر استثناء تمام جملوں کی طرف پلٹے گی، آخری کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ استثناء درواقع موضوع سے افراد کو نکالتی ہے، جو پہلے موضوع بیان ہوتا ہے موضوع کو ہی استثناء ہوتی ہے حکم کے اعتبار سے، یعنی جو حکم اس موضوع پر ہوتا ہے استثناء آ کر افراد کو موضوع سے نکالتی ہے حکم کے اعتبار سے کہ ان افراد پر اب یہ حکم جاری نہیں ہوگا. بس استثناء کا تعلق موضوع سے ہے حکم کے اعتبار سے. اب جب موضوع ایک ہے، درست ہے، اور باقی جملوں میں وہ تکرار نہیں ہوا، تو استثناء اس موضوع کی طرف پلٹے گی. اب جب باقی جملوں کا بھی وہی موضوع ہے تو گویا استثناء تمام کی طرف پلٹ رہی ہے. لیکن جہاں پر موضوع خود ہر جملے میں تکرار ہوا تو وہاں پر آغا فرماتے ہیں کہ استثناء پلٹتی ہے آخری جملے کی طرف، کیونکہ اب موضوع مستقل ذکر ہوا ہے. جب موضوع مستقل ذکر ہوا ہے تو استثناء اپنی جگہ خود بخود لے لے گی، اور اس کی جگہ کیا ہے؟ وہی آخری جملہ کے جس کے فوراً بعد استثناء بیان ہوئی ہے. اب اگر ہم باقی جملوں کی طرف تخصیص دینا چاہتے ہیں اسی استثناء کے ذریعے تو اس کے لیے دلیل چاہیے، اور وہ دلیل موجود نہیں ہے. جب باقی جملوں کی تخصیص کے لیے دلیل موجود نہیں ہے تو یہاں ہم اصالت العموم کو جاری کر سکتے ہیں، یہاں ہم اصالت العموم کو جاری کر سکتے ہیں اور یہ کہیں گے کہ وہ جو باقی جملے ہیں وہ اپنے عموم پر باقی ہیں، اور اصالت العموم کے جریان میں کوئی معنی بھی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایسی کوئی چیز نہیں کہ جو صلاحیت رکھتی ہو قرینے کی. جو چیز قرینے کی صلاحیت رکھتی تھی استثناء، وہ مخصوص ہو گئی کس کے ساتھ؟ آخری جملے کے ساتھ. اور کوئی دلیل نہیں کہ جو اس باقی جملوں کی تخصیص کے حوالے سے دلالت کرے، تو بس وہ ہم کہیں گے کہ اپنے عموم پر باقی ہے. مرحوم مظفر رحمت اللہ علیہ رد کرتے ہیں تیسرے مورد کو، کہ تیسرے مورد میں جہاں پر کہا گیا کہ اصل کسی بھی ایک میں ظہور نہیں ہے، پھر ہم استثناء کو پلٹاتے ہیں آخری جملے کی طرف اسباب قدر متیقن، باقی جملے پھر بھی اپنے اجمال پر باقی رہ جاتے ہیں، اور وہاں ہم اصالت العموم کو جاری نہیں کر سکتے، اس لیے کہ قرینے کی صلاحیت رکھنے والی چیز کلام میں موجود ہے. آغا فرماتے ہیں کہ اس قول کی اصلا کوئی وجہ ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر موضوع کو متکلم نے تکرار کیا ہے جملوں میں اور پھر ایک استثناء کو بیان کیا آخر میں، تو استثناء اپنے محل کی طرف رجوع کرے گی، جو اس کا محل ہے، اور وہ کیا ہے؟ آخری جملہ ہے. اب اگر یہی چاہتے ہیں متکلم کہ اس کو پلٹائیں باقی جملوں کی طرف، تو ضروری ہے کہ وہ قرینہ نصب کرے کہ یہاں پر یہ استثناء فقط آخری جملے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، تمام کی طرف پلٹ رہی ہے، یہ قرینہ نصب کرتے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرینہ نصب نہیں کر رہے. بس ہم نے از طریق اطلاق اس بات کو ثابت کیا کہ استثناء کا تعلق مختص سے آخری جملے کے ساتھ، اور باقی جملوں کی طرف اصلا یہ صلاحیت ہی نہیں رکھتی قرینے کا. وہ جو کہہ رہے تھے تیسرے قول والے کہ یہ صلاحیت رکھتی ہے قرینے کا، آخر والے کہ نہیں رکھتی. کیوں؟ اس لیے کہ متکلم مقام بیان میں تھا، جب اس نے تمام جملوں کو موضوع کے تکرار کے ساتھ بیان کیا اور آخر میں ایک استثناء بیان کی، تو یہ استثناء اپنے محل کی طرف پلٹ جائے گی جو کہ آخری ہے. اب اگر وہ چاہتا ہے کہ یہ ان باقی جملوں کو بھی تخصیص دے تو قرینہ نصب کرے، اور اس نے قرینہ نصب نہیں کیا. پھر بھی وہ چاہے کہ یہ پلٹے گی ان باقی جملوں کی طرف، تو اس کا بیان مجمل اور اخلال پیدا ہوگا بیان میں. لذا یہاں پر اطلاق سے استفادہ کرتے ہیں کہ اصلا وہ ارادہ اس بات کا نہیں رکھتا کہ باقی جملوں کی طرف یہ استثناء پلٹتی ہے. بس اصالت العموم جاری کرنے میں کوئی قواعد اور کوئی معنی نہیں ہوتا. اسی کو رد کر کے آغا ترجیح دیتے ہیں قول رابع کو، کہ تمام اقوال میں جو ارجح نظریہ ہے وہی قول چہارم آغا نائنی کا نظریہ ہے، جو تفصیل دے رہے تھے کہ جہاں پر موضوع تکرار ہو اور جہاں پر موضوع تکرار نہ ہو. وہ فرماتے ہیں کہ الثامن تعقیب الاستثناء لجمل متعددہ، آٹھویں فصل، کے استثناء کا بعد میں آنا تمام جملوں کے جو متعدد ہوں.
وقد ترد عمومات متعددة في كلام واحد، کبھی وارد ہوتے ہیں متعدد عمومات ایک کلام میں، ثم يتعقبها استثناء في آخرها، اور پھر اس کے پیچھے آتی ہے ایک استثناء ان کے آخر میں، فَيُشَكُّ حِينَئِذٍ، یہاں پر شک کیا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ استثناء راجح ہے، لخصوص الجملة الأخيرة او لجميع الجمل، آیا اس آخری جملے کی طرف راجح ہے بالخصوص یا تمام جملوں کی طرف پلٹتی ہے. مثاله قوله تعالى، اور اس کی مثال یہ ارشاد الہی ہے کہ جہاں پر خداوند متعال فرماتے ہیں، والذین یرمون المحسنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فجلدوهم ثمانین جلدة، وہ لوگ کے جو ان خواتین کو زنا کی تہمت لگاتے ہیں کہ جو شادی شدہ ہیں اور جن کے شوہر ہیں، اور پھر وہ چار گواہ اور شاہد بھی نہیں لے آتے، تو ان کو 80 جو ہے وہ کوڑے لگاؤ، ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا، اور ہمیشہ ان کی شہادت قبول نہ کرو، اولئک واولئک هم الفاسقون، اور یہی لوگ فاسق ہیں، الا الذين تابوا، مگر وہ کہ جنہوں نے توبہ کی. اب یہاں پر جملات متعدد بیان ہوئے، فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، پھر کہا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا فَإِنَّهُ يُحْتَمَلُ أَن يَكُونَ هَذَا الْإِسْتِثْنَاءُ مِنَ الْحُكْمِ الْأَخِيرِ فَقَدْ، احتمال بیان ہوتا، احتمال کیا جاتا ہے کہ یہ استثناء حکم آخیر سے ہو فقط، یعنی اس کا تعلق فقط حکم آخر سے ہو، وَهُوَ فِسْقُ هَؤُلَاء، وہ ان کا فاسق ہونا ہے، وَيُحْتَمَلُ أَن يَكُونَ إِسْتِثْنَاءٌ مِنْهُ وَمِنَ الْحُكْمِ بِعَدَمِ قُبُولِ شَهَادَتِهِمْ وَالْحُكْمِ بِجَلْدِهِمْ الثَّمَانِينَ، اور احتمال کیا جاتا ہے کہ یہ استثناء تینوں حکموں کی طرف پلٹتی ہے، یعنی استثناء ان من ہو خود اس فسق ہاؤلاء کی طرف بھی استثناء ہے، اور ان کی شہادت قبول نہ ہونے کے حکم سے بھی استثناء ہے، اور ان کے 80 کوڑے ان کو لگانے کے حکم سے بھی استثناء ہے کہ اگر انہوں نے توبہ کر لی تو یعنی وہ فاسق اب نہیں ہیں توبہ کے بعد، اور اسی فسق سے ان کو مستثنا کیا جاتا ہے، 80 کوڑوں سے ان کو مستثنا کیا جاتا ہے، اور ان کی شہادت جو کہ قبول نہیں تھی اس سے بھی ان کو مستثنا کیا جاتا ہے. یہ دو احتمال ہیں. واختلف العلماء فی ذلک علی اربعۃ اقوال، علماء اس پہ اختلاف کرتے ہیں اس مسئلے میں چار قول کی بنیاد پر. الاول، پہلا قول، ظہور الکلام فی رجوع الاستثناء الی خصوص الجملۃ الاخیرہ، ایک قول یہ ہے کہ کلام کا ظہور اس بات میں ہے کہ استثناء پلٹتی ہے آخری جملے کی طرف بالخصوص. وَإِنْ كَانَ رُجُوعُهُ الی غیر الاخیرہ ممکنن، اگرچہ اس کا پلٹنا، رجوع کرنا غیر اخیرہ کی طرف، یعنی جو اور جملے تھے ان کی طرف ممکن ہے، ولیکنہ یحتاج الی قرینۃ علیہ، لیکن یہ بات کہ یہ ان دوسرے جملوں کی طرف بھی پلٹتی ہے استثناء، یہ محتاج ہے قرینے کی طرف. اور دوسرا قول یہ ہے کہ ظہورہ فی رجوعہ الی جمیع الجمل، کہ یہ کلام ظہور رکھتا ہے اس بات میں کہ یہ استثناء پلٹتی ہے تمام جملوں کی طرف. وتخصیصہ بالاخیرۃ فقط، اور اس کو مختص کر دینا آخری جملے کے ساتھ، هو الذی یحتاج الی الدلیل، یہی بات ہے کہ جو نیاز بے دلیل ہے، دلیل کی محتاج ہے، یعنی تمام جملوں کی طرف پلٹتی ہے. اب اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں آخری کے ساتھ مخصوص ہے تو آپ دلیل لے کر آئیں. الثالث، اور تیسرا قول، عدم ظہور ہی فی واحد منہما، کہ ان میں سے کسی بھی ایک میں ظہور نہیں رکھتی. وَإِنْ كَانَ رُجُوعُهُ إِلَى الْأَخِيرَةِ مُتَيَقِّنًا عَلَى كُلِّ حَالٍ، یعنی اگرچہ اس کا رجوع آخری جملے کی طرف متیقنن، یعنی مورد یقین ہے ہر حالت میں، یعنی قدر متیقن یہ ہے کہ یہ رجوع کرتی ہے آخری جملے کی طرف. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم اس کو آخری جملے کی طرف بھی نہ پلٹائیں گے تو استثناء کا لغو ہونا لازم آئے گا، یعنی بغیر مقصد کے ہونا کلام میں لازم آئے گا. لہذا اس لغویت سے بچنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ قدر متیقن یہ ہے کہ آخر کی طرف پلٹتی ہے، لیکن ظہور اس کا کلام کا پھر بھی کسی میں نہیں ہے. اما ما عدا الاخیرۃ فتبقى مجملۃ، لیکن اس آخر کے علاوہ باقی جو جملے ہیں وہ مجمل رہ جاتے ہیں. کیوں؟ لوجود ما یصلح للقرینہ، اس لیے کہ ایک ایسی چیز کلام میں موجود ہے کہ جو قرینے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور وہ یہی استثناء ہے. فلا ينعقد لها ظهور في العموم، بس اس اعتبار سے ان باقی جملوں کا عموم میں ظہور منعقد نہیں ہوتا. فلا تجری اصالۃ العموم فیها، ہم ان باقی جملوں میں اصالت عموم کو جاری نہیں کر سکتے، کیونکہ اصالت عموم اصول لفظیہ میں سے ہے، اور اصالت عموم کے جاری ہونے کی ایک شرط یہ ہے کہ کلام میں ایسی چیز نہ ہو کہ جو صلاحیت رکھتی ہو قرینہ بننے کا،
اور یہاں پر چونکہ استثناء میں یہ احتمال موجود ہے کہ شاید قرینہ ہو اور قرینہ بننے کی صلاحیت رکھتی ہے، لذا یہاں پر اسارت عموم جاری نہیں کریں گے اور یہ کہیں گے کہ وہ باقی جتنے بھی جملے ہیں وہ اپنے اجمال پر باقی ہیں، لیکن آخر کی طرف ہم اسباب قدر متیقن کیا کریں گے، استثناء کو پلٹائیں گے. اور چوتھا مورد، التفصیل بینما اذا کان الموضوع واحدا للجمل المتعاقبه لم يتكرر ذکره. فرماتے ہیں کہ تفصیل ان تمام موارد میں کہ جہاں پر موضوع واحد ہو تمام ان جملوں کا کہ جو ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے ہیں، لم يتكرر ذکره، کہ جس کا ذکر تکرار نہ ہو. وقد ذکر فی صدر الکلام مثل قولک، جیسے کہ ابتدائے بحث میں بیان کیا ہے مثل و قولک، وقد ذکر فی صدر الکلام مثل و قولک، جیسے کہ آپ کا یہ قول ہے، نہیں وقد ذکر فی صدر الکلام کا تعلق پیچھے اسی موضوع سے ہے، یعنی ما اذا، نہیں تفصیل اس بات میں کہ ما اذا کان الموضوع واحدا للجمل المتعاقبہ، یعنی موضوع ایک ہو تمام ان جملوں کا کہ جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہوں، لم يتکرر ذکرہ، کہ جس کا ذکر تکرار نہ ہوا ہو، وقد ذکر، بلکہ اس متکلم نے اس کو بیان کیا ہو، فی صدر الکلام، کلام کی ابتدا میں، اس پہلے ہی جملے میں، مثل قولے کا. اور پھر مثال دیتے ہیں جیسا کہ احسن الی الناس واحترمہم واقض حوائجہم، کہ یہاں پر احسن الی الناس بیان ہوا لیکن آگے ضمائر پلٹائی گئی باقی جملوں میں، جبکہ تمام ان جملوں کا موضوع ایک ہی ہے، الا الفاسقین آخر میں استثناء بیان کر دی گئی. ایک یہ مورد ہے، وبینما اذا کان الموضوع متکررا ذکره لكل جملۃ، اور ایک وہ مورد کہ جہاں پر موضوع تکرار ہو اس کا ذکر ہر جملے میں، کل آیت الکریم المتقدمہ، کہ تین جملے اور تینوں میں موضوع کیا ہوا تھا، تکرار ہوا تھا. وَإِن كَانَ الْمَوْضُوعُ فِي الْمَعْنَى وَاحِدًا فِي الْجَمِيعِ، اگرچہ جہاں پر موضوع کو تکرار کیا جا رہا ہے ہر جملے میں، گرچہ ان تمام میں معنی میں وہ موضوع ایک ہی ہو لیکن تکرار کیا جا رہا ہو، تو ان دونوں موردوں میں فرق ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ فَإِن كَانَ مِن قَبِيلِ الْأَوَّلِ فَوَظَاهِرٌ فِي رُجُوعِهِ إِلَى الْجَمِيعِ، اگر وہ مورد پہلے مورد میں سے ہو، یعنی جہاں پر موضوع پہلے جملے میں تکرار ہوا پھر بیان ہوا پھر آخر بعد والے جملوں میں تکرار نہیں ہوا، اگر اس مورد میں سے ہو، فواظاہر فی رجوع الی الجمیع، تو یہ کلام یہاں پر ظہور رکھتا ہے اس بات میں کہ استثناء پلٹتی ہے تمام کی طرف. کیوں؟ لأن الاستثناء انما ہوا من الموضوع باعتبار الحکم، کیونکہ استثناء موضوع سے ہوتی ہے، کس کے اعتبار سے؟ حکم کے اعتبار سے، یعنی موضوع سے استثناء کے ذریعے افراد نکالے جاتے ہیں اور وہ افراد کا نکلنا حکم کے اعتبار سے استثناء ہوتی ہے کہ اب وہ حکم ان پر نہیں ہوتا. والموضوع لم یذکر، اب جب موضوع کو ذکر نہیں کیا گیا، الا فی صدر الکلام، فقط فقط اسی ایک پہلے جملے میں، تو فرماتے ہیں کہ فلا بد من رجوع الاستثناء الیہ، استثناء کے لیے ضروری ہے کہ وہ پلٹے کہاں، اسی ایک موضوع کی طرف، فیرجع الی الجمیع، اب جب اسی موضوع کی طرف پہلے کی طرف پلٹ رہی ہے، تو چونکہ باقیوں کا موضوع بھی وہی ہے، تو قطعاً جو ہے وہ استثناء گویا تمام کی طرف پلٹے گی. وَإِن كَانَ مِن قَبِيلِ الثَّانِي، اگر وہ مورد دوسرے مورد میں سے ہو، دوسرے قسم میں سے ہو، یعنی جہاں پر موضوع ہر جملے میں تکرار ہو گرچہ معنی کے اعتبار سے واحد ہو، فَوَظَاهِرٌ فِي الرُّجُوعِ إِلَى الْأَخِيرَةِ، تو یہاں پر کلام کا ظہور اس بات میں کہ یہ استثناء فقط پلٹتی ہے آخری جملے کی طرف. کیوں؟ لِأَنَّ الْمَوْضُوعَ قَدْ ذَكَرَ فِيهَا مُسْتَقِلًا، کیونکہ موضوع کو اس نے ذکر کیا ہے اسی جملے اخیرہ میں مستقلاً، فقد اخذ الاستثناء محله، اور پھر یقیناً استثناء اپنے محل کو خود ہی لے لے گی. ویحتاج تخصیص الجمل السابقه الى دلیل اخر مفقود بالفرض، اور پھر باقی جملوں کی تخصیص محتاج ایک اور دلیل کی طرف، جو کہ مفروض یہ ہے کہ ایک اور دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے، مفقود ہے. جب باقی جملوں کی تخصیص ایک اور دلیل کی محتاج ہے اور وہ مخصص موجود نہیں ہے، فیتمسک باصالت عمومها، تو اب ان باقی جملوں کے عموم کی اصالت سے تمسک کیا جائے گا، یعنی اصل یہ ہے کہ وہ کیا ہیں، عام ہیں، لذا یہاں پر معنی بھی نہیں ہے، کیونکہ قرینہ بننے کی جو صلاحیت رکھتی ہے چیز وہ بھی موجود نہیں ہے. اب مرحوم مظفر رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر رد کرتے ہیں قول سوم کو. وَأَمَّا مَا قِيلَ، یہ جو کہا گیا کہ ان المقام من باب اقتناف الکلام بما يصلح لأن يكون قرینة فلا ينقض للجمل الاولى ظہور فی العموم فلا وجہ له، فرماتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا کہ ہمارا اس یہ جو معنی نفی ہے، یہ جو مورد بحث ہے، یہ اس باب سے ہے کہ کلام متصل اور مقرون ہے بما، ایک ایسی چیز کے ساتھ کہ جو صلاحیت رکھتی ہے قرینہ ہونے کی، بس نتیجہ کیا ہوگا، باقی جتنے بھی جملے ہیں آخری کے علاوہ ان کے لیے ظہور عموم میں منعقد نہیں ہوگا۔ یہ قول سیوم والوں نے، تیسرے قول والوں نے یہی کہا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ استثناء کو ہم آخر کی طرف پلٹا رہے ہیں، کیوں؟ اسباب قدر متیقن، اور باقی جملے اپنے اجمال پر باقی ہیں، ان میں ہم اثارت عموم جاری نہیں کر سکتے۔ کیوں کہا تھا انہوں نے یہ؟ اس لیے کہ وہ کہہ رہے تھے کلام یہاں پر متصل ہے ایک ایسی چیز کے ساتھ کہ جو قرینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ آغا فرماتے ہیں کہ فلا وجہ لو، ان کی اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ کیوں؟ لأنه لما كان المتكلم حسب الفرض قد كرر الموضوع بالذكر، اس لیے کہ متکلم، فرض یہ ہے کہ اس نے موضوع کو لفظاً اور ذکراً تکرار کیا ہے ہر جملے میں، واکتفا باستثناء واحد، اور اکتفا کیا ایک ہی استثناء پہ، وهو یأخذ محله بالرجوع الى الاخیرہ، استثناء آخری جملے کی طرف پلٹ کر اپنے محل کو لے لیتی ہے۔ بس فلو اراد ارجاءه الى الجميع، اگر یہ متکلم ارادہ رکھتا ہے کہ یہ استثناء تمام کی طرف پلٹے، لوجب ان ينسب قرینه على ذلك، یعنی اگر ارادہ رکھتا تھا متکلم کے ارجاءه، یعنی اس کو پلٹائے تمام جملوں کی طرف، تو واجب تھا کہ وہ نصب کرتا قرینے کو اس بات پر، والا کانا مخلا ببیان نہیں، والا اگر اس نے قرینہ بھی نصب نہیں کیا اور وہ ارادہ رکھتا ہے کہ یہ استثناء تمام جملوں کی طرف پلٹ رہی ہے، تو یہاں پر اس کا بیان اخلال پیدا کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بظاہر تو وہ استثناء ایک ہی جملے کی طرف پلٹ رہی ہے، استثناء میں توان نہیں ہے کہ وہ تمام جملوں کی طرف پلٹے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر جملے میں موضوع موجود ہے اور ہر جملہ مستقل ہے۔ اب جب آخری جملے کے بعد استثناء بیان ہوئی ہے تو استثناء آخری جملے ہی کی طرف پلٹے گی۔ اب اگر متکلم کا ارادہ یہ کہ یہ تمام کی طرف پلٹے تو قرینہ نصب کرنا پڑے گا۔ جب قرینہ نصب نہیں کیا تو گویا کلام میں ہم اطلاق سے سمجھتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز موجود نہیں کہ جو قرینے کی صلاحیت رکھتی ہو باقی جملوں کی نسبت۔ جب ایسی کوئی چیز نہیں ہے تو اصالت العموم وہاں پر جاری ہوگی۔ وہاد القول الرابع ہو ارجو الاقوال، اور یہی قول رابع فرماتے ہیں کہ تمام اقوال میں یعنی راجح ارجا ہے، اور یعنی مورد پسند ہے، رجحان رکھتا ہے نسبت اقوال دیگر۔ وبہی یکون الجمع بین کلمات العلماء، اور یہی قول ہے۔ باقی دو قول کو رد کیوں نہیں کیا آغا نے، پہلے اور دوسرے کو؟ اس لیے کہ جمع کرنا چاہتے ہیں آغا اسی چوتھے قول سے تمام اقوال دیگر کو، یعنی کہتے ہیں کہ علماء کے کلمات میں، کہ پہلے قول میں کہا کہ فقط پلٹتی ہے آخر کی طرف، دوسرے قول میں کہا گیا کہ پلٹتی ہے تمام کی طرف، چوتھے میں کہا گیا کہ جہاں موضوع ایک پہلے جملے میں بیان ہو تو استثناء تمام کی طرف پلٹتی ہے، اگر موضوع تکرار ہو تو پھر فقط آخر کی طرف پلٹتی ہے۔ اس چوتھے کے ذریعے آگاہ تمام کلمات کو جمع کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ یعنی فرماتے ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ استثناء پلٹتی ہے فقط آخر کی طرف، پہلے قول والے فرماتے ہیں کہ انہوں نے وہ موارد تصور کیے ہیں کہ جہاں موضوع فقط پہلے جملے میں ذکر ہوا ہے۔ جنہوں نے کہا ہے کہ استثناء پلٹتی ہے تمام کی طرف، بلکہ میں نے برعکس کہا کہ جنہوں نے کہا ہے کہ استثناء پلٹتی ہے اسی آخری جملے کی طرف، گویا انہوں نے ایسے موارد دیکھے ہیں کہ جہاں پر موضوع ہر ایک جملے میں تکرار موجود ہے، تو قطن یہاں پر استثناء آخر کی طرف پلٹے گی۔ جنہوں نے کہا ہے کہ استثناء تمام جملوں کی طرف پلٹتی ہے، تو انہوں نے وہ موارد دیکھے ہیں کہ جہاں پر فقط پہلے جملے میں موضوع موجود ہے۔ لذا آغا فرماتے ہیں کہ اسی قول چہارم سے جم ہوتا ہے تمام کلمات علماء کے درمیان۔ فمن ذهب الى القول برجوع الى خصوص الاخيرة، جو اس بات کی طرف گئے ہیں کہ یہ استثناء پلٹتی ہے آخری جملے کی طرف، فلعله كان ناظرا الى مثل الآية المباركة، گویا شاید انہوں نے نظر کی ہے اس آیے کریمہ جیسے موارد کی طرف، کہ التی تکرر فیہا الموضوع، کہ جہاں پر موضوع کیا ہوا تھا؟ تکرار ہوا تھا۔ خب جہاں پر موضوع تکرار ہوا تھا، واضح سی بات ہے کہ استثناء کہاں پلٹے گی؟ آخری جملے کی طرف ہی پلٹے گی۔ لذا انہوں نے اس قول کی طرف نظر دی۔ ومن ذهب الى القول برجوع الى الجميع، اور وہ کہ جنہوں جو اس بات کی طرف چلے گئے کہ استثناء پلٹتی ہے تمام کی طرف، فلعله كان ناظرا الى الجمل، بس شاید وہ ناظر تھے ان جملوں کی طرف، کہ التی لم یذکر فیہا الموضوع، کہ جس جملوں میں اصلا موضوع کو ذکر نہ کیا گیا تھا، الا فی صدر الکلام، مگر وہ جملہ فقط ابتدائے کلام میں پہلے جملے میں بیان کیا گیا تھا۔ ف فیکون النزاع علی هذا لفظیا. پس اب یہ جو دو گروہ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں کہ بعض کہتے ہیں کہ استثناء فقط آخر کی طرف پلٹ رہی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ تمام کی طرف پلٹ رہی ہے، ان کا نزاع لفظی ہے. یقع التصالح بین المتنازعین، اس چوتھے قول کے اعتبار سے ان کے درمیان جو کہ متنازع تھے ان کے درمیان تصالح واقع ہوتی ہے، صلح واقع ہوتی ہے. وصلی اللہ علی رسول الکریم.